بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج اس سلسلے میں ہم قسط نمبر 136 شروع کرنے جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے یہ موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج دوسری نشست ہے. آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلی نشست میں ہمیشہ کی طرح جو ہمارا بنیادی سوال ہوتا ہے کہ اس پورے کے پورے اعتراض اور نقطہ نظر کے بارے میں آپ مثبت طور پہ کیا سمجھتے ہیں, حدیث آپ کی نظر میں کیا ہے. گفتگو کا آغاز ہوا تھا, ایک بات سامنے آئی کہ آپ کی نظر میں حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے. خود مولانا مناظر حسن گیلانی برصغیر کے بڑے معروف عالم, ان کی کتاب کا ایک حوالہ بھی آپ نے پیش کیا اور پھر ہم اس بحث میں آ گئے تھے کہ خود اس تاریخ کی تاریخ کیا ہے. عہد بعہد آگے بڑھ رہے ہیں, یہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی. آگے کیا ہوتا ہے؟
میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے بارے میں مزید کوئی بات کرنے سے پہلے ہم ایک نظر حدیث کی تاریخ پر ڈالیں گے. یہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے, آپ کی تاریخ ہے, تو خود اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں. یہ باتیں زیادہ تر اس دور سے متعلق تھیں جب ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی. ہجرت کے بعد کچھ اور پہلو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے. ہجرت سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک دائی حق کی تھی, ایک معلم کی تھی, ایک مرشد کی تھی, ایک مصلح کی تھی. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اب آپ اس جمعیت کے سربراہ بھی تھے جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی یا جو یہاں ایمان لا کے آپ کے صحابہ بنے. ایک نظم قائم ہوا, اس کی رعایت سے اب آپ اس نظم کے سربراہ نہ صرف یہ کہ عمومی طریقے پر تھے بلکہ ایک حکمران کی حیثیت بھی اختیار کر گئے. اور جب حکمران کی حیثیت اختیار کر گئے تو وہ مراحل بھی اب پیش آنے لگ گئے جو کسی حکمران کو پیش آ سکتے ہیں, یعنی نظم حکومت کی ذمہ داریاں, لوگوں کے معاندت کے مسائل. جو چھوٹی سی ایک سلطنت کہیے یا حکومت کہیے یا ریاست قائم ہو گئی, اس پر حملے ہونے لگ گئے ہیں تو ان کی مدافعت کے مسائل. غرض یہ کہ اگر کوئی چیز اجتماعی نظم سے آگے بڑھ کر کسی بھی درجے میں ریاست کی صورت اختیار کر لے تو اس میں جو کچھ پیش آ سکتا ہے وہ بتدریج مدینہ میں آنے کے بعد پیش آنے لگ گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں اس تبدیلی کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو آپ سے استفادے کے مواقع زیادہ ملنے لگ گئے. واقعات کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی. چنانچہ سیرت کے پہلو سے, سوانح کے اعتبار سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم لوگ حاصل کر رہے تھے اس کی رعایت سے بہت کچھ دائیں بائیں مختلف لوگوں کے درمیان بیان ہونے لگا. اس میں ایک بڑا کردار خطبہ جمعہ نے بھی ادا کیا. اس سے پہلے تو یہ طریقہ نہیں تھا, لیکن مدینہ آنے کے بعد جب جمعہ کا اہتمام ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے خطبہ دینا شروع کیا تو تذکیر کے موضوعات بھی اب لوگوں تک پہنچتے تھے. اس میں کبھی کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی, کبھی کسی بات کو واضح کیا جاتا تھا, کبھی لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھ کر کوئی گفتگو کی جاتی تھی, اور پھر حکمرانی کے مسائل, نظم اجتماعی کے مسائل مجالس میں زیر بحث آتے تھے. جس طریقے سے اب ہم کسی نظم کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں مشاورت ہو رہی ہے, لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں, اس پر تبصرہ ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں ایک تدریج کے ساتھ سامنے آنی شروع ہو گئی. چنانچہ جب یہ سامنے شروع ہوئیں تو اب بیان بھی ہوگی. کوئی آدمی اگر آپ کو کوئی حکم دیتے دیکھے گا, کوئی چیز ارشاد فرماتے دیکھے گا, کسی چیز کی وضاحت کرتے دیکھے گا تو وہ جا کے بیان کرے گا. اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز کے علاقوں سے کبھی انفرادی طور پر لوگ آ جاتے, کبھی وفود بن کر آ جاتے. چنانچہ ان وفود کی جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے انہوں نے آ کر بعض ایسے سوالات کیے جو بالعموم زیر بحث نہیں آتے تھے. اس سے بھی لوگوں کو بعض دوسری چیزوں کو جاننے کا موقع ملا, اور اسی طرح سے وہ چیزیں پھر انہوں نے جا کے اپنے اپنے قبائل میں, اپنے اپنے علاقوں میں بھی بیان کرنا شروع کر دیں. یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جب عورتوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے مواقع ملے. اس زمانے میں اگرچہ یہ روایت تھی کہ عورتیں مسجد میں بھی آتی تھیں، سوالات بھی کر لیتی تھیں، عیدین کے موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی کہ وہ آئیں اور آ کر جو کچھ تذکیر نصیحت کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو سنیں، وہ جمعے کے خطبے بھی سنتی تھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر انہوں نے خاص اپنے مسائل کے لیے رجوع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر اس سے آگے خود ازواج مطہرات ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر گئے، وہ چونکہ گھر میں تھیں، خاندان کے مسائل کو جانتی تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو جو کچھ گھر میں تھی اس کو دیکھ رہی ہوتی تھیں، گھر میں آپ کی عبادات کو مشاہدہ کرتی تھیں، آپ کے رویوں کو مشاہدہ کرتی تھیں، آپ دین کے بارے میں جو تعلیم دیتے تھے اس کے بہت سے مواقع گھر ہی تک محدود ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے مرد بھی رجوع کرتے تھے، عورتیں بھی رجوع کرتی تھیں، وہ بہت سے معاملات میں آ کر پوچھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں فلاں صورت حال کے بارے میں کیا ہدایت دے رکھی ہے، آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کی عبادت کیسی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی، تو لوگ اس کے بارے میں بھی آ کے معلومات حاصل کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر صحابہ نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی رات کی نمازیں کیا ہیں آپ کے ہاں قیام کیا، مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے رمضان کے مہینوں میں خاص طور پر، تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ معاملہ پیش آیا جس میں کہ باہر نکل کر آپ نے نماز پڑھائی اور جس سے پھر ہمارے ہاں یہ تہجد کی نماز نے تراویح کی صورت اختیار کی، اس کی تفصیلات دیکھیے، تو وہاں بھی یہی ہوا ہے۔ آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، اس موقع پر کسی چیز میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں، کسی شخص کے رویے میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی گفتگو سنتے ہیں، اس پر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ مکے میں جس چیز کے مواقع محدود تھے وہ یہاں آ کر بہت لامحدود ہو گئے، یعنی بے شمار پہلوؤں سے لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی باتیں سننے کا موقع ملا، آپ کے حالات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، پوری شخصیت بے شمار جہات میں لوگوں کے سامنے کھل کے آ گئی۔ پھر جب لشکر نکلے، مدافعت کرنی پڑی، جنگ میں اترنا پڑا، تو اس میں کس سیرت و کردار کا مظاہرہ ہوا، کس عظیمت کے ساتھ آپ اس میدان میں اترے، فیصلے کس طریقے سے کیے، ایک نازک موقع پر رہنمائی کس طریقے سے کی۔ غرض یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، سیرت و سوانح، آپ کا علم اس بڑی مقدار میں لوگوں تک پہنچنے لگ گیا کہ اب اس کو سمیٹنے کی خواہش ہر شخص میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے سنا، یاد کیا، کسی کو بتا دیا، کسی چیز کو سنا، وہ چیز ایسی لگی کہ یہ میری اولاد تک پہنچنی چاہیے، اعزا تک پہنچنی چاہیے، احباب تک پہنچنی چاہیے، اس نے پہنچانا شروع کر دی۔ وفود آئے اپنے قبائل میں جا کے انہوں نے بات بیان کرنا شروع کی۔ خود صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ کچھ نہ کچھ معاش کی جدوجہد کے لیے جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باریاں مقرر کر لی۔ چنانچہ سیدنا عمر کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے انصاری ہمسائے سے یہ درخواست کی کہ تم جب میں یہاں نہیں ہوتا تو مجلس کی چیزیں مجھے بتا دیا کرو، وہاں کیا بات ہوئی، کوئی سوال ہوا، کسی کا جواب دیا گیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں تک پہنچنے لگ گئیں اور پھر لوگوں سے لوگوں تک بھی خود آپ کے زمانے ہی میں پہنچنے لگ گئیں۔ ہر آدمی کو ہر وقت آپ سے براہ راست استفادے کا موقع نہیں ہوتا تھا، کوئی آیا ہے وہ آ کے اپنے کسی انصاری دوست کے یہاں مقیم ہوا ہے، کوئی آیا ہے وہ کسی مہاجر صحابی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد و پیش میں کون لوگ ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی اب لوگوں کو پہنچنا بھی شروع ہوئیں، اور جب لوگوں کو پہنچیں گی تو اپنے ذوق کے لحاظ سے ان کو بیان بھی کریں گے۔ تو بیان کرنے کا عمل تو جاری ہی تھا۔ یہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ وہاں لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو لکھتے بھی تھے۔ چنانچہ قرآن مجید بھی لکھا گیا، صحابہ کرام بہت سے لوگ تھے جنہوں نے لکھنا سیکھا تھا، اور وہ لوگ نہ صرف یہ کہ مہاجرین میں تھے، انصار میں بھی تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا سکھانے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو یہ روایت بہت مشہور ہے کہ ان کے فدیے کے طور پر یہ بات منظور کر لی گئی کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔
جی،
تو صحابہ کرام میں جو لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے تھے انہوں نے جس طرح قرآن مجید لکھنا شروع کیا ہوا تھا اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چیزیں یا آپ کے علم کی بعض چیزیں لکھنے لگ گئے.
اچھا,
یعنی لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. یہ میں بعد میں واضح کروں گا کہ یہ سب حقائق کیسے معلوم ہو جاتے ہیں. لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, اور جب لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ سوالات ضرور پیدا ہوئے. چنانچہ وہ جو سوالات پیدا ہوئے وہ ہمارے سامنے ایک بڑی شخصیت کے علم و عمل سے آتے ہیں, اور وہ شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی. عبداللہ بن عمر بن العاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے ہیں. یہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں. ان کی شخصیت کا میں ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے تذکرۃ الحفاظ سے رکھ دیتا ہوں. یہ زہبی لکھ رہے ہیں, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ میں ان کی کیا حیثیت ہے. یہ لکھتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفضلہ علی والدہ. عمر بن العاص خود ایک بڑے صحابی ہیں, بلکہ بڑے زعماء میں سے ہیں. یہی ہیں جنہوں نے بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اس سلطنت کی بنیاد رکھی جس کو ہم بنو امیہ کی سلطنت کہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو, یہ بیٹے ہیں ان کے, ان کو وہ ان کے والد پر بھی فضیلت دیتے تھے, یعنی ترجیح دیتے تھے.
اچھا,
ظاہر ہے کہ یہ ترجیح علم و عمل میں بہتری کے لحاظ سے ہوگی. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفضلہ علی والدہ, ان کے والد پر بھی ترجیح دیتے تھے. وَدْ قَدْ كَانَ مِنْ اَيَّامِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّامًا قَوَّامًا تَعْلِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَلَّابَتُ الْعِلْمِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ بہت روزے رکھنے والے تھے, رات میں قیام کرنے والے تھے, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے, اور علم کے سچے طالب تھے. یعنی یہ ان کے اوصاف تھے. کتب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علما کثیرا, چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا یا جو کچھ پایا اس علم کو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا.
اچھا,
یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ لکھنا جانتے تھے بلکہ ایک سے زیادہ زبانوں کے عالم تھے. ان کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہے. تو انہوں نے جو کچھ علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو رہا تھا اس کو لکھنا شروع کر دیا. وَكَانَ يَعْتَرِفُ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الْعِلْمِ. چنانچہ ابو ہریرہ جیسے صحابی بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ اکثار کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, بلکہ بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ذخیرہ ان کے پاس تھا, اور ان کا ذخیرہ بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے, اس سے ان کے ذخیرے کو بڑا قرار دیا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں لکھتا نہیں تھا, یہ لکھ بھی لیا کرتے تھے. تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. ان کے لکھنے کا ذکر جب آ گیا ہے تو اب ہمارے لیے یہ بالکل متعین طور پر بتانا آسان ہو گیا ہے کہ لکھنے کا یہ معاملہ کب تک جاری رہا.
اچھا,
یعنی جب ان کی شخصیت سے یہ بات واضح ہو گئی, کب تک جاری رہا. ان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے, یہ 7 ہجری میں ایمان لائے, اور اسی سال یہ مدینہ منتقل ہو گئے. یہ اپنے والد سے پہلے آ گئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب آ کے لکھنا شروع کیا ہے تو اس سے پہلے لوگ لکھنے کی روایت پیدا کر چکے تھے. انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کو ایک اور معاملہ پیش آ گیا. چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کے معاملے میں کس نوعیت کے مسائل سامنے آئے. یہ دیکھیے, میں سنن ابی داؤد سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. اس کا رقم ہے 3643. یہ روایت خود انہی سے ہے, یعنی یہ خود بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ كنت اكتب كل شيء اسمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی میں ایمان لایا, 7 میں ایمان لایا, منتقل ہوئے. قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 کے کہیں آخری زمانے میں یہ وہاں منتقل ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اس کو لکھنا شروع کر دیا.
اچھا,
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعی مورخ پیدا ہوا صحابہ کرام میں, لکھنا شروع کر دیا. ارید و حفظہ ہو, میرے پیش نظر یہ تھا کہ یہ علم, یہ خدا کے آخری پیغمبر سے صادر ہونے والا علم, یہ بڑی قیمتی دولت ہے, اس کو محفوظ ہونا چاہیے. یہ میرے پیش نظر تھا. فنحتنی قریش وقالو, لیکن میرے جو قریش میں بزرگ لوگ تھے انہوں نے مجھے اس سے روکا اور کیا کہا, قالوا تکتب کل شئن تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. تم ہر چیز لکھ لیتے ہو, جو سنتے ہو وہ لکھ لیتے ہو, کیا تم نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے, وہ بعض موقعوں پر غصے میں کوئی بات کہتے ہیں, بعض اوقات خوشی کے موقع, رضامندی کے موقع ہوتے ہیں, اس میں کوئی بات کہتے ہیں, ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی. اس سے دیکھیے یہ معلوم ہوا کہ لکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور یہ 7 ہجری کے آخر میں یا 8 ہجری میں یہ گفتگو ہو سکتی, بلکہ زیادہ کرینہ یہی ہے کہ 8 ہجری میں کسی وقت ہوئی ہے. یہ فتح مکہ کا سال ہے, اس موقع پر قریش کے بڑے ان کو توجہ دلا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہ لکھا کرو, یا جو دین سے متعلق باتیں آپ بیان کرتے ہیں, یا کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں, یا جس میں ہمارے لیے کوئی نصیحت ہوتی ہے, اسے نہ لکھا کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز نہ لکھا کرو. اس کے بارے میں انہوں نے ان کو توجہ دلائی. یہ کہتے ہیں کہ فامسکت عن الکتاب, چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا.
اچھا,
اب یہاں پر ظاہر ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ انہیں ہر چیز لکھنی بند کر دی, لیکن اگر آپ اس کو سیاق میں رکھ کے دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھنی شروع,
جس پر اعتراض پیدا ہو رہا ہے,
یعنی اب کسی حد تک انتخاب کرنے لگ گئے ہوں گے. تاہم انہوں نے بیان اسی طریقے سے کیا کہ میں نے لکھنا بند کر دیا. فذکرت ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے مرحلے میں کیا ہوا ہے, قریش کے کچھ بزرگوں نے ان کو توجہ دلائی ہے, ان کی بات ان کو معقول نظر آئی, پھر غالباً خیال پیدا ہوا ہوگا کہ میں یہ بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں نہ رکھ لوں, یعنی آپ سے پوچھ لوں. یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت حال کو برقرار رکھے ہوئے تھے جو فطری طور پر پیدا ہو گئی. وہ کیا صورت حال تھی, یعنی اگر کوئی آپ کی باتیں بیان کرنا چاہتا ہے تو کرے, اگر کوئی آپ کے واقعات بیان کرنا چاہتا ہے تو سنائے, اور اسی طریقے سے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھے. یعنی اب تک کوئی چیز اس معاملے میں منفی سامنے نہیں آئی. ہم وہ روایت اس سے پہلے سن چکے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی
جی,
اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتے ہیں, اور ان لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں جو ہو سکتا ہے ان سے بھی بہتر طریقے سے آگے اس کو سمجھ کر لوگوں تک روایت کر سکیں. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی, ذکر تو ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ بات جا کے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ اس طریقے سے میں ہر چیز لکھ لیتا تھا, مجھے قریش کے بعض بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے, اب میں نے لکھنا بند کر دیا. یہ کہتے ہیں فعوما اسبعی الافی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو اپنی انگلی سے اپنے داہنے مبارک کی طرف, اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب, لکھتے رہو, لکھتے رہو. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, اس لیے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میرے اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو علم تم مجھ سے سنتے ہو اس کے لکھتے رہو, بلکہ اگر پہلے کی طرح تم ہر چیز بھی لکھتے ہو تو لکھتے رہو. میں خدا کا پیغمبر ہوں, کوئی چیز بھی لکھو گے تو وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی قابل اعتراض چیز ہو, یا کوئی معیار سے نیچے کی چیز ہو, یا جس میں جیسے ہم لوگ بعض اوقات کوئی پستی کی بات کرتے ہیں, ابتذال کی بات کرتے ہیں, اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میری زبان سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز پہلے آ رہی تھی اس عرصے کے دوران میں جب یہ لکھتے رہے, یہ کوئی 6 مہینے 2 سال کا عرصہ ہوگا, پھر انہوں نے اپنے آپ کو روک دیا, اس میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سوال سامنے رکھ رہے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ واضح ہو گیا کہ 7 اور 8 یہ 2 سال ایسے ہیں جس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ لوگ اس سے رک جائیں.
اچھا.
اس سے وہ زمانہ کم و بیش متعین ہو جاتا ہے جس میں جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے اسی طریقے سے چلتے رہے. اسی طریقے سے چلتے رہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دو سال میں غیر معمولی کام ہوا. یعنی پہلے کیا ہو رہا تھا, قرآن مجید نازل ہوتا تھا, لوگ قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے, اپنے طور پر لکھ لیتے تھے, ہم بہت اچھے طریقے سے اس ساری تاریخ کا مطالعہ کر کے لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اس میں بہت سی رخصتیں تھیں. لوگ اپنے طریقے پر قرآن پڑھ لیں, اپنے طریقے پر تلاوت کر لیں, کسی نے اگر لکھنے میں کسی ایک آدھ حرف میں غلطی بھی کی ہے تو اس پر بھی کوئی بہت زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تحدید نہیں فرماتے تھے. یہ صورتحال تھی. لیکن پھر وہ آخری دو سال ہیں جن کا بہت صراحت سے ذکر ہے کہ اس میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین کا کام ہوا اور عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی. اس میں گویا تمام توجہات کا مرکز قرآن بن گیا. یعنی وہ جن لوگوں کے پاس بھی موجود تھا, کیا ہوگا جب اس کو ترتیب و تدوین کے سارے عمل سے گزارا جائے گا تو لوگ بھی اپنے اپنے نسخوں میں تبدیلیاں کریں گے.
بالکل.
اگر کوئی چیز پہلے انہوں نے آگے لکھی یا پیچھے لکھی تو اب اس کو اس ترتیب کے مطابق لائیں گے جو اس وقت اس کو دی جا رہی تھی. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے قرآن سنا, جبریل امین نے پڑھا. نہ صرف یہ کہ آپ نے سنا بلکہ بعض صحابہ بھی اس میں شامل ہوئے, جس طرح کے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. آپ نے پڑھا, جبریل امین نے سنا, اور یہ دو سال ہوا. یعنی 9 اور 10 کا سال, دو سال یہ مذاکرہ کیا گیا. اس دوران میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمام توجہ اسی جانب ہوئی اور ہونی چاہیے تھی کہ قرآن مجید کو محفوظ کر دیا جائے, قرآن مجید کی قرات میں اگر کوئی اختلافات ہیں دور کر دیے جائیں, آخری قرات کو ایک ایک شخص تک پہنچا دیا جائے, صحابہ کرام میں ہر لکھنے والا اسی کی جانب متوجہ ہو جائے, جس نے کوئی تصحیح کرنی ہے اسی کی تصحیح کرے. اس لیے کہ قرآن مجید تو اس طرح کا علم نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو پہنچائے اور کوئی چاہے تو نہ پہنچائے, اس کو تو ہر شخص تک پہنچنا ہے. ایک ایک شخص نے اس کو آگے بیان کرنا ہے. اس کے بارے میں تو ہدایت یہ ہے کہ وہ بلغوا عنی ولو آیا, یعنی اس کی ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو تم دوسروں تک پہنچاؤ. تو قرآن مجید کے معاملے میں جو آخری دو برسوں میں اہتمام ہوا, اس اہتمام نے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی. اور میرا احساس یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اب جب کہ قرآن مجید کی تدوین اور ترتیب کا کام ہو رہا ہے تو لوگ کیا کریں گے, انہیں اگر یہ معلوم ہوگا کہ فلاں آیت تو ہمارے ہاں اس طرح نہیں لکھی ہوئی تھی, یا فلاں سورہ کو تو ہم نے صحیح جگہ پر نہیں رکھا تھا, یا جس طریقے سے وہ سورہ نازل ہوئی تھی اب تو ترتیب میں اس کو دوسری جگہ دے دی گئی ہے, تو وہ اپنے اپنے نسخوں میں جا کے ترامیم کریں گے.
بالکل.
اور اگر وہ ترامیم کرتے ہیں تو ان کے پاس جو مسودات ہوں گے انہی میں اگر کوئی روایت بھی لکھی ہوئی ہے, اگر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کوئی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے, کوئی بات بھی لکھی ہوئی ہے, تو اس سے پہلے کوئی خرابی ہونا ہو, اب اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کے ترتیب و تدوین کے دوران میں لکھے ہوئے نسخوں میں اس طرح کے اختلافات سامنے نہ آ جائیں جس میں لوگ کسی چیز میں اختلاط پیدا.
بہت اہم بات.
سارے لوگ زید بن ثابت نہیں ہیں, سارے لوگ صدیق و فاروق نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ ہر سطح کے لوگ موجود ہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہوئی, یعنی اگر تو معاملہ ہے 3-4 لوگوں کا, تو ان کو آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ احتیاط کرو. لیکن اگر سب کا معاملہ ہے اور ہر شخص نے قرآن سننا ہے اور ہر ایک نے پہنچانا ہے اور اگر لکھ سکتا ہے تو لکھنا ہے, تو پھر یہ ناگزیر ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ کیا یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے. یعنی کیا سلسلہ, روایتوں کو لکھنے کا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو لکھنے کا, آپ کے علم کو قلم بند کرنے کا. تو یہاں کیا ہوا, یہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے ذکر کیا, اور میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ 7 کے آخر میں یہ آئے ہوں گے. یہ 8 ہجری ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے ذکر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھتے رہو, یعنی ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں. آخری دو سال ہیں جن میں یہ کام ہوا, اور اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ہدایت فرمائی. یہ مسلم ہے, اس میں جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس روایت کا رقم ہے 3004. یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو سعید خدری کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبو انی، اب کوئی چیز میری طرف سے نہیں لکھی جائے.
اچھا،
ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ آپ کا لفظ کہاں سے داخل کر دیا، یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے
پہلے خود یاد دی.
اس کے بعد اس سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ یہ ہدایت کب کی یہ ہوگی، کیونکہ اب ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ 8 ہجری تک تو آپ فرما رہے ہیں کہ لکھتے رہو. اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ اسی زمانے میں ہوا ہے جب قرآن مجید کا مذاکرہ ہو رہا تھا، جب عرضۂ اخیرہ کی قرات ہو رہی تھی، جب قرآن مجید کو اب آئندہ نسلوں کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے محفوظ کیا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتب عنی، میری طرف سے اب کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی. ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، جس شخص نے بھی قرآن کے سوا میری طرف سے کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی علم کی چیز اپنے ہاں لکھ رکھی ہے وہ اس کو مٹا دے.
مٹا دے،
مٹا دے.
جی،
یعنی صرف یہی نہیں کہ اب نہیں لکھا جائے گا بلکہ وہ سب حذف کر دیا جائے تاکہ کسی نوعیت کے اختلاط کا کوئی اندیشہ نہ رہے. لیکن یہ علم، یہ علم جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو پہنچ رہا تھا، فرمایا وحدثوا عنی ولا حرج، ہاں زبانی بیان کرتے رہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ زبانی بیان کرنے میں قرآن کیا ہے، قرآن کا لب و لہجہ کیا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے، اس کا فرق واضح رہے گا. لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور روایت کو بالمعنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہر شخص پہ واضح ہوگا، لیکن لکھی ہوئی چیز کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کا کوئی حصہ سمجھ لیا.
اور یہاں یہ بھی واضح کر دی کہ قرآن کے علاوہ کوئی، صرف قرآن کرنا ہے،
صرف قرآن. یعنی یہ دیکھیے کیا، من کتب عنی غیر القرآن، یعنی میری طرف سے اب صرف قرآن لکھا جائے گا.
اچھا،
اس کے سوا اگر کسی نے کوئی چیز لکھی تو وہ اس کو مٹا دے. وحدثوا عنی ولا حرج، ہاں بات اگر تم زبان سے بیان کر رہے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس موقع پر جو کچھ زبان سے بیان کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، یہ بات البتہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جس نے جانتے بوجھتے کوئی چیز جھوٹ میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آخری 2 برسوں میں لوگوں کو اس سے روک دیا کہ وہ نہ اب ان 2 برسوں میں مزید کوئی چیز لکھیں گے، اور اگر اس سے پہلے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھ چکے ہیں تو اسے ختم کر دیں گے. اس سے ہمارے سامنے ایک پوری تصویر آ جاتی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم، وہ علم جو لوگوں تک آپ کی زبان سے پہنچا، یہ لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ایک قیمتی دولت تھا. پہلے دن سے جب لوگوں نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا تو ان کی دلچسپی اس سے تھی، اس سے ہونی چاہیے تھی، وہ اس کو لکھتے بھی تھے، وہ اس کو زبانی بھی بیان کرتے تھے. اس کے تمام مواقع کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، یعنی ایک معلم کی حیثیت سے، ایک مرشد کی حیثیت سے، ایک مسلح کی حیثیت سے جو کچھ آپ فرمائیں گے وہ لکھا بھی جائے گا، وہ بیان بھی کیا جائے گا. اور یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے متعلق اس احتیاط کے پیش نظر یہ ہدایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمارے پاس شاید صحابہ کرام کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے بہت سے نسخے ہوتے.
اچھا،
اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہوتی،
کوئی راوی نہ ہوتا اس،
یعنی وہاں تو ظاہر ہے کہ کسی راوی کا کوئی سوال نہیں تھا، صحابہ کرام نے کوئی بات سنی ہے، جس طرح سنی ہے وہ بیان کر دی ہے. یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ اتنی قیمتی دولت ہے لیکن آپ نے قرآن کی حفاظت کے پیش نظر یہ گوارا کر لیا، یہ نہ لکھی جائے اور اگر لکھی گئی ہے تو مٹا دی جائے.
جی،
تو اس سے یہ بات آپ سے اب واضح ہو گئی کہ اس کے نتیجے میں دین کی کسی بات کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں.
سبحان اللہ،
یعنی دین کے عقائد و اعمال وہ قرآن و سنت میں محفوظ ہو چکے.
بہت اہم بات.
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو دین لوگوں کو پہنچانا تھا وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں پہنچ چکا ہے، وہ سنت کی حیثیت سے ایک ایک شخص تک نہ صرف یہ کہ پہنچ چکا ہے بلکہ جاری ہو چکا ہے، اس کو لوگ اختیار کر چکے ہیں، کسی چیز کے ضیاع کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. البتہ یہ علم ہے، اور یہی فرق میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی بارگاہ میں آتے وقت پہلے مرحلے میں جان لیجئے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے، یعنی دین کے عقائد کیا ہیں، دین کے اعمال کیا ہیں، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں اور سنت کی صورت میں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس میں سیرت ہوگی، سوانح ہوں گے، آپ کا علم ہوگا. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، اس کو بھی لوگوں تک پہنچنا ہے، یہ پہنچنی چاہیے. اس کی ایک ایک چیز سے میری، آپ کی اور ہر اس شخص کی دلچسپی ہوگی جو قیامت تک آپ پر ایمان لاتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کر لیا جائے. اس زمانے میں جو بڑا عالم پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز ہمارے لیے ایک بڑی نعمت بنتی ہے. تو یہ تو خدا کے آخری پیغمبر کا علم ہے، یعنی وہ علم ہے کہ جس کے حامل کی حیثیت ایسی غیر معمولی ہے کہ کوئی اور شخص اب اس طرح کا پیدا ہی نہیں ہونا. نبوت ختم کی جا رہی ہے، تو اس کی اہمیت، اتنی غیر معمولی اہمیت کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم دے دیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے دے دیا کہ اگر یہ سب بھی ضائع ہو جائے تو دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر یہ زبانی روایتوں میں بھی بیان ہوتا رہے تو بہت کچھ لوگوں تک پہنچ جائے گا، اور جتنا کچھ پہنچ جائے گا وہی کافی ہے. قرآن مجید اور سنت دین کو محفوظ کر چکے ہیں، اس لیے ساری توجہات کا مرکز انہی دو کو رہنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اب ہم اگلے دور میں داخل ہوں گے. چنانچہ جو کچھ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے سمجھا ہے، جو کچھ آپ کی حوصلہ افزائی سے سمجھا ہے، اس کا خلاصہ کر لیجئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپنی بات پیش کرتے ہیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ فطری طور پر آپ کو دیکھیں گے، آپ کے حالات کی جستجو کریں گے، یہ وحی کس طریقے سے آئی، پس منظر کیا تھا، یہ سب چیزیں خود بھی جانیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے. جو کچھ آپ علم دیں گے، جن چیزوں کی آپ نصیحت کریں گے، جو چیزیں آپ ارشاد فرمائیں گے، وہ ان کے لیے ہمیشہ دولت ہوگی. وہ اس کو خود سنیں گے، وہ دوسروں کے پاس جائیں گے تو ان کے سامنے بیان کریں گے. ان میں سے کسی چیز پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان لوگوں کے لیے دعا کی جو کسی بات کو سنیں اور آگے دوسروں تک پہنچا دیں. یہ ہدایت فرمائی ہے، اور آخری خطبے کے موقع پر ہدایت فرمائی کہ جو بات یہاں لوگ سن رہے ہیں وہ ان تک پہنچایا کریں جو یہاں نہیں آ سکے کسی وجہ سے. یہ علم کا انتقال ہے، ایک ہے دین کا انتقال، وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور وہ اجماع و تواتر سے ہو رہا ہے. یہ علم کا انتقال ہے. آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. جب آپ کی شخصیت کے وہ پہلو نمایاں ہوئے جس میں لوگوں کو بہت کچھ جاننے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اب آپ حکمران بھی ہیں، اب آپ اپنی کمیونٹی کے یا جو آپ کی جماعت بنی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، اب آپ مدینہ میں موجود ہیں اور وہاں حکمرانی کے فرائض انجام دیتے وقت بہت سے معاملات کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے غیر معمولی دلچسپی کا باعث تھا. لوگ اس کو بیان بھی کرتے تھے، لوگ اس کو لکھتے بھی تھے. بہت سے لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کی کوئی لکھی ہوئی چیز ہم تک کیوں نہیں پہنچی. اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے کہ لوگوں نے فطری طور پر نہ صرف یہ کہ سنا اور بیان کیا بلکہ لکھا بھی. اور یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص اگر فی الواقع وہ سب چیزیں لکھ دیتے، اگرچہ وہ 1.5-2 سال ہیں، تو ہمارے پاس ایک غیر معمولی صحیفہ ہوتا جو ایک جلیل القدر صحابی نے براہ راست سن کے مرتب کیا ہوتا. لیکن قرآن کی حفاظت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب مٹا دیے جائیں، کسی کے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی میری طرف سے لکھی ہوئی قرآن کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ آخری 2 سال میں حکم دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تدوین حدیث کے معاملے میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کے معاملے میں کیا رویہ.
آپ سب حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ کی شخصیت، آپ کے علم کی تاریخ ہے، اس تاریخ کی تاریخ کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس تاریخ کو منتقل کرنے پہ جو رویہ ہے، وہ ابتدائی زمانے میں کیا تھا، دور متوسط میں کیا تھا، اور اس کے بعد آخری زمانے میں دنیا سے رخصت ہونے سے چند سال پہلے کیا رویہ آپ نے اختیار کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، بحث کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.